تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في فضل العبادة. پچھلا باب اس کتاب کا گناہوں کے برے انجام کے موضوع پر تھا، جس پر الحمدللہ بقدر ضرورت بیان ہوا. اب یہ باب عبادت کی فضیلت میں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی فضیلت، اس کا بیان کرنا اس میں مقصود ہے. اور حسن اتفاق سے یہ باب آج شروع ہو رہا ہے جبکہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے اس کو کچھ خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ جل جلالہ کو اپنی عبادت اتنی پسند ہو جتنی اس عشرہ ذوالحجہ میں پسند ہو، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں. اور آگے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایک دن کا روزہ ان دنوں میں ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اجر و فضیلت کے ساتھ، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو وہ ان دنوں میں جتنی زیادہ انجام دی جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید ہے. نماز ہو، روزہ ہو، نفلی عبادتیں، ذکر، تسبیح، تلاوت، صدقہ، خیرات، جو عبادت بھی ہو وہ ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہوتی ہے، فضیلت کی حامل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں سے، ان راتوں سے، ان اوقات سے صحیح فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اپنی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے بیانات میں دو باتوں پر کثرت سے زور دیتا رہا ہوں. ایک یہ کہ نفلی عبادتوں کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے کی فکر زیادہ اہم ہے، اور ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی شب و روز کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. ایک تو اس پر زور دیتا رہا ہوں، دوسرے اس پر بھی زور دیتا رہا ہوں کہ حقوق العباد کا اہتمام، بندوں کے حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں نے حقوق العباد کو دین سے خارج ہی قرار دے لیا. بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. لیکن آج کے دور میں لوگوں نے عقائد اور عبادات کی حد تک دین کو محدود کر دیا، اور معاشرت، معاملات، اخلاق یہ تین شعبے بالکل دین سے خارج سمجھ لیے. ان میں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا کہ بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا، حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے تو محض توبہ اور استغفار سے بھی وہ معاف نہیں ہو. اس لیے اس کی اہمیت بار بار عرض کرتا رہا ہوں اور اس کے اوپر زور دیتا رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات کی نفسی ہی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، مشروع شکل میں، وہی درحقیقت انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اصل مقصود انسان کی تخلیق اور پیدائش کا عبادت بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. یوں عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے انسان کی تخلیق سے پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کو پیدا کر کے اس کا مقصد عبادت اس لیے بنایا کہ فرشتوں کی عبادت در حقیقت فرشتوں کی طرف سے کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہی نہیں گئی. وہ اگر چاہیں بھی کہ گناہ کریں تو گناہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں، گناہ کرنے کی استعداد نہیں، گناہ ان کے امکان سے باہر ہے. نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اور جنسی یا نفسانی خواہشات ان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. ان کو تو پیدا ہی ایک کام کے لیے، جس کام کے لیے کیا گیا ہے، دوسری صلاحیت ان کے اندر رکھی نہیں گئی. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا وہ کر رہے ہیں، بخلاف انسان کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں سارے تقاضے ہوں گے، گناہ کے بھی ہوں گے، نیکی کے بھی ہوں گے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جنسی خواہشات بھی پیدا ہوں گی، اور دنیا بھر کی خواہشات کا ایک طوفان لیے ہوئے یہ انسان دنیا کے اندر وجود میں آئے گا. لیکن کمال اس مخلوق کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی ان خواہشات اور جذبات کو قابو میں رکھ کر پھر جب میری عبادت کرے گا کہ دل اس کا چاہ رہا ہے کسی گناہ کو کی طرف جانے کو، اور اس وقت وہ میرے گناہ سے بچ کر، میرے خوف سے، میری عظمت کے خیال سے، گناہ سے بچ کر میری عبادت کی طرف آئے گا، تو پھر یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا، تم پر بھی بازی لے جائے گا. تم بے شک فرشتے ہیں، وہ عبادت کے قرآن شریف میں آیا کہ تصویر کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوگا اور آرام دہ بستر اس کو دعوت دے رہا ہوگا کہ میں کہ وہ جا کر اس بستر کے اوپر خواب راحت کے مزے لے. اس وقت میں جب یہ بستر چھوڑ کر اور میری یاد میں، میرے ذکر میں، میری عبادت کی خاطر یہ کھڑا ہوگا اور مجھے پکار رہا ہوگا، تو اس وقت یہ فرشتہ تم پر بھی باغی لینا. چنانچہ اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے، اور کس خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں جنوب ہوں اب مباجا یا دون عرب بہت خوف ہوں بتانا کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور یہ اپنے پروردگار کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارا یہ عمل مقبول ہے کہ نہیں, اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے سفید شاید مجھ پر کرم فرما دے. تو یہ ذکر کیا قرآن کریم تو سجافا جنوب ربا ہوں سما, اور کتنی جگہ ذکر کیا کانو قلیل من اللیل ما یہجعون, رات کے کم حصے میں یہ لوگ سوتے ہیں. وبالاسحارہم یستغفرون, اور صبح کے وقت میں یہ استغفار کر رہے ہو. تو ان کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ فرشتوں کو نیند کا تقاضا نہیں, ان کو بستر کی حاجت نہیں, لیکن اس انسان کو بستر کی حاجت بھی ہے, نیند کا تقاضا بھی ہے. لیکن جب یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا بستر کو خیر باد کہتا ہے, تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مقصد تکلیف اب پورا کرنا, کہ میری خاطر اپنے جذبات کو کچل رہا ہے. تو اس واسطے بنیادی مقصد انسان کی تخلیق کا وہ عبادت ہی ہے. باقی جتنے کام ہیں, معاشرت ہو, معاملات ہو, وہ سارے کے سارے کیونکہ دنیا کے اندر بھیج دیے گئے, تو اب وہاں پر دوسروں سے واسطہ بھی ہے, دوسروں سے تعلق بھی قائم کرنا ہے. کس طرح قائم کرے, کیا اس کے آداب ہیں, کیا اس کے طریقے ہیں, اس کے لیے یہ احکام بنا دیے گئے. لیکن اصل مقصود یہی تھا کہ یہ خواہشات کا پتلا یہ اپنے پروردگار کی بندگی کے لیے تیار ہو. ما خلق الجن والانس الا ليعبدون, لہذا عبادت کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. تو اس واسطے یہ جتنی عبادات ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, تو یہی عبادات نہ صرف یہ کہ انسان کے مقصد زندگی کو پورا کرتی ہیں, بلکہ یہ انسان کو توانائی بخشتی, انسان کو قوت عطا کرتی ہیں. کاہے کی توانائی؟ نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی توانائی. کہ یہ عبادت بالآخر انسان کے خواہشات اور جذبات کو اعتدال پر لاتی ہیں اور نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں. اس لیے ان کی اہمیت کسی طریقے سے بھی کم نہیں کی جاتی. تو یہ باب جو آ رہا ہے یہ اسی عبادات کی فضیلت میں ہے, اور عبادات کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو انجام دینی ہی دینی ہے, یعنی فرائض واجبات, اور کسی درجے میں اس میں سنت موقعہ بھی داخل ہے. اور دوسری قسم عبادات کی ہے نفلی, یعنی اگر کوئی کرے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, اس کو کہتے ہیں نفلی عبادت یا مستحب. تو اس باب کے اندر زیادہ تر بیان ہے نفلی عبادتوں کا, کہ نوافل بھی انسان کو اپنے معمول میں کچھ نہ کچھ داخل کرنے چاہیے. جب تک تجربہ یہ ہے کہ نوافل کو اپنے معمولات میں داخل کیے بغیر انسان کو پوری طرح قوت حاصل نہیں ہوتی نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے, لہذا کچھ نوافل نفلی عبادتیں اپنے معمولات میں شامل کرنی بھی وہ ایک طرح سے ضروری ہی ہو جاتی ہے. اور تجربہ یہ ہے کہ نوافل سے اگر آدمی بالکل غافل ہو اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھے اور نہ کرے, تو اس کے بعد اس کے اندر اتنی قوت اسے استعداد نہیں رہتی جتنی نوافل انجام دینے والے کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, یہ جتنے فرائض ہیں یہ فرائض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے, وہ تو انجام دینے ہی دینے, ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ادا کیے جائیں, وہ تو کرنے ہی ہیں, اپنا ذمہ ان کا ادا کرنا فرض ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق, اور نوافل اور نفلی عبادتیں اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق. جب کسی سے محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, تو آدمی صرف قانونی تعلقات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا, کہ قانون اتنی بات ضروری ہے بس یہ کر کے میں فارغ ہو جاؤں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرے. دیکھو شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہے، اگر وہ صرف قانونی تعلق ہے، کوئی شوہر یہ چاہے کہ اس میں اتنا کام کروں جتنا قانون میرے ذمہ ضروری ہے، تو قانون تو یہ ضروری ہے کہ میرا ادا کر دے اور نفقہ دے دے بس چھٹی، اس کے بعد پھر نفقہ دینے کے بعد کوئی اور بات قانون جس کو عدالت کے زور سے نافذ کیا جا سکے وہ ضروری نہیں. اب ایک شخص ہے وہ جناب جو جتنے قانونی حقوق ہیں وہ تو ادا کر رہا ہے، لیکن اب نہ کوئی ڈھنگ سے اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، نہ بات چیت کرتا ہے، نہ خوش اسلوبی کے ساتھ جیسے میاں بیوی رہا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے رہتا ہے. تو وہ قانون کا تقاضا تو پورا کر رہا ہے لیکن محبت کا تقاضا پورا، محبت کچھ اور چاہیے، محبت میں کچھ اور چاہیے، اس کچھ اور کا نام ہے یہ نوافل. کسی شاعر نے کہا کہ کچھ اور ہے درکار میری تشنہ لبی کو، کچھ اور ہے درکار میری تشنہ لبی کو، ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں ہے. یعنی واسطہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بس ایک قانونی تعلق تھا وہ پورا کر دیا اور آگے پھر کچھ اور ادا کرنا نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہو قانونی تعلق سے آگے بڑھے. تو ایک طرح سے صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق قائم کر رکھا ہے، وہ کھردرا وہ خشک بے مزہ تعلق وہ قائم کر رکھا ہے، اور جو نوافل بھی اپنے معمول میں شامل کر رہا ہے تو وہ در حقیقت محبت کا تقاضا ہے. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ فرائض ان اللہ کی عظمت کا حق ہے اور نوافل اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہے. اگر محبت ہے تو پھر نوافل بھی انجام دے رہے ہیں. اسی واسطے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ بیان اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جتنے نوافل کی کثرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنے نوافل کی کثرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے میرا قرب حاصل کرتے 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 کہ میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو زبان پر وہی بات جاری ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے. اتا یہ اتنی بڑی بات فرما دی اللہ تعالیٰ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کی جس شخص کو دیکھو اللہ کے بندے کو تو وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو فرمایا فقریبوں میں اس سے قریب ہو جاؤ، یعنی اس سے اس کا قرب حاصل کرو، اس کی صحبت حاصل کرو. کیوں؟ فرمایا فإنہ یلقی الحکمہ، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی باتیں القا کی جاتی ہیں، زبان پر اس کے حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہیں، ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں. تو اس لیے نوافل کی اتنی اہمیت ہے. اور ہمارے اسلاف کرام سلف صالحین جو جس طریقے سے نوافل کا اہتمام کرتے رہے عبادات کا، وہ کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، اس بات کے اندر وہ آ رہا ہے. تو جب وہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں اور ہیں اور وہ کہاں تھے، زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. لیکن ان کو بیان کرنے کا کے دو فائدے ہیں، ان کے جو بزرگ یہ عبادات ان عبادات کا اہتمام اس درجے میں کرتے تھے جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کے بیان کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ ان حضرات کے ان اعمال کو دیکھنے کے بعد دل میں کم از کم یہ شرم تو پیدا ہوتی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا، فضل کا، تقویٰ کا اتنا اونچا مقام بخشا تھا، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو نوافل کے اتنے محتاج سمجھتے تھے، تو ہم ان سے کتنے زیادہ محتاج ہوں گے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادت کہیں جائیں. دوسرے یہ کہ یہ شرم بھی آئے گی کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر گزرے، ہم اگر اتنا نہ کر سکے تو کچھ تو قریب بجائیں, کچھ تو آگے بڑھیں اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق. اس لیے ان کا یہ تذکرہ ہر حال میں فائدہ مند ہے, اور ان بزرگوں کا ویسے بھی تذکرے کے اندر نور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات ہم سب کو عطا فرمائے. تو پہلی حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا, عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ قوما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى قال الحسن جهدتهم العبادة. یہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر, ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جن کو دیکھ کر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں, حالانکہ حقیقت سے وہ بیمار نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بیمار ہیں, جہادت ہم العبادہ, کہ عبادت کی کثرت نے ان کے جسم پر ایسا اثر ڈالا کہ دیکھنے والا, ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا ان کو یہ سمجھتا ہے کہ بیمار ہے اور کمزور, حالانکہ حقیقت میں کوئی بیماری نہیں, لیکن اتنی کثرت سے عبادت کی, راتوں کو کھڑے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور نفل عبادت انجام دیتے رہے کہ جسم جو ہے وہ کمزور پڑ گیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ اعبد اللہ تعالیٰ حتی یقال انہ مجنون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے. ایسی عبادت کرو اللہ کی کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے. اور آج کہہ رہے ہیں لوگ عبادت کرنے والوں کو دیوانہ, آج کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں, ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں, یہ ان کے عقل خراب ہو گئی ہے کہ دنیا کے مال و دولت اور شان و شوکت کو چھوڑ کر اپنے ایسے ہی اللہ رسول کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. تو اس واسطے جب کوئی اس قسم کے تانے دیتا ہے تو ان تانوں کو ہمیشہ اپنے لیے خوشخبری سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں دیوانہ کہا جائے اللہ کی طاعت میں اور اللہ کی عبادت میں تو یہ تمہاری اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے. گھبراؤ نہیں اس سے, اس کو اس کا خوش آمدید کہو, اس کا خیر مقدم کرو. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اگلی روایت نقل کی ہے کہ عن یحیی بن ابی کثیر ان کعبا سمع قراءة رجل او دعاءه نحو هذا فتسمع ثم مضى وهو يقول واهل للنواحين على انفسهم قبل يوم القيامه. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, وہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص قرآن کر رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہا ہے, اور قرآن تلاوت اور دعا کرنے کے اندر مشغول ہے. تو حضرت کعب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور اس کی تلاوت کو سنا, اور جو دعائیں کر رہا تھا وہ دعائیں سنی. دیکھو بظاہر تو ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, اس واسطے کہ وہ آدمی اپنی عبادت میں مشغول ہے, تو دوسرا آدمی اپنے کام جا رہا ہے تو اپنی منزل کیوں کھوٹی کرے. لیکن جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اپنا رابطہ جوڑ رکھا ہے, اس کی پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کی بات سن لینا بھی بعض اوقات انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا. پتہ نہیں اللہ کا کیسا مقبول بندہ ہو, اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں, میں بھی تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں, ہو سکتا ہے کہ رحمت کی جو بارش میں برس رہی ہے اس کا چھیٹا مجھ پر بھی پڑ جائے. تو اس واسطے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو عبادت میں طاعت میں مشغول ہو, تھوڑی دیر اگر رک جایا کرے آدمی, یہ سبق دے دیا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور سے سنا, بڑی یاد رکھنے کی بات. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فکر عطا فرماتے ہیں انہیں کے اوپر یہ باتیں وارد ہوتی ہیں. فرمانے لگے کہ میں جب کبھی کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور کسی کا واعظ ہو رہا ہوتا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے, کہیں جلسہ ہو رہا ہے کسی واعظ کا, فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور ٹھہر کر رک جاتا ہوں کہ اس کی بات تھوڑی سی سن لوں. اس نیت سے سنتا ہوں کہ شاید اس کے منہ سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے جو میرے دل پر اثر انداز ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے مجھے فائدہ پہنچا. ذرا سنیے کون کہہ رہا ہے, یہ مفتی اعظم جس کی ساری عمر درس و تدریس میں, دین کی تعلیم میں, تبلیغ میں, دعوت میں گزری, جو صبح شام خود وعظ کرتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے منہ سے وعظ کی بات سنیں. فرماتے ہیں کہ میں جب کسی واعظ کے پاس سے گزرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس کی بات ضرور سن لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کس وقت کس کی کون سی بات انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے, اثر کر. یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے, بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کی گایا پلٹ دیتا. کتنی مثالیں ہیں بے شمار کہ ایک لفظ نے گایا پلٹ دیتا. تو ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں, بے شمار واقعات ہیں, ایک جملے نے انسان کی دل کی دنیا بدل دی. اللہ, یاد آ گیا ایک قصہ. حضرت محمد ابن مسلمہ کا نبی رحمت اللہ علیہ, جو بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں اور امام ابو داؤد, خاص طور سے سنن ابو داؤد میں ان کا بہت نام آتا ہے, امام ابو داؤد ان سے حدیث روایت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ, عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی. تو وہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے, تو جاتے ہوئے یہ دیکھا تو یہ ایک بزرگ بعد میں گزرے شعبہ, وہاں دو بڑے محدث ہوئے ہیں بعد میں, لیکن ابتدائی دور کے اندر یہ بالکل آوارہ قسم کے آدمی تھے, ایسے ہی آوارہ گردی میں پھرتے تھے اور ہر طرح کے فسق و فجور اللہ بتائے اس کے اندر مبتلا تھے. دیکھا کہ ایک محدث گھوڑے پر سوار آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا دل میں دائیا پیدا ہوا, خدا نے کیا وجہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان کی باگ پکڑ, گھوڑے کی باگ پکڑ, اور کہا کہ اے محدث, اے شیخ, مجھے کوئی حدیث سنا. یہ بدتمیزی سے, بد تہذیبی سے باگ پکڑ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث سننے کا, کسی وقت نہیں میں جانے نہیں دوں گا جب تک ایک حدیث سنا. اب وہ باغ پکڑ کے کھڑے ہیں اور یہ آگے بڑھے. حضرت محمد عبداللہ بن مسلمہ کاغذی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ تو بہت آیا, لیکن سوچا کہ ایک ایسی حدیث سنا دوں کہ جو اس کو اس کے موقع کے لحاظ سے مناسب ہو. تو حدیث یہ سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو جو دل چاہے کیا کر, پھر کوئی تجھے روکنے والا نہیں جب حیا ختم ہو جائے. یہ جملہ سنا دیا. شعبہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ حدیث کان میں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کر, اس بات کا ایسا دل پر اس وقت اثر ہوا کہ یہ حدیث تو سرکار نے میرے بارے میں فرمائی, کہ میرا حال یہ ہے کہ میں بے حیا ہو چکا ہوں اور ایک اتنے بڑے محدث کے دشا میں بھی گستاخی کر رہا ہوں, اور اب سرکار دوارا فرما رہے ہیں کہ گویا جو دل چاہے کر, اب تیرے سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایسی چوٹ لگی, ایسی چوٹ لگی اس کلمے سے کہ اسی وقت دل میں عزم کر لیا کہ آئندہ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ آج شعبہ ابن حجاج کو کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث, حدیث میں امیر المؤمنین بن گیا وہ مقام لینے والا. تو بعض اوقات ایک جملہ انسان کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے. اس لیے میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے اور پھر نصیحت یہ فرمائی کہ جب آدمی مولوی بن جاتا ہے اور خود واعظ بن جاتا ہے تو وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں تو واعظ کہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں, واعظ سننے کے لیے تھوڑی, میں تو اس کام کے لیے ہوں کہ لوگوں کے سامنے جا کر میں واعظ کہوں, نصیحت کروں ان کو. میں نصیحت سننے کے لیے تھوڑی ہوں. لہٰذا وہ اس بات میں کثرے شان سمجھتا ہے کہ کسی اور واعظ کی بات سنے. فرمایا کہ ایسی بات دل سے نکال. جب کبھی جو نیکی کی بات کہیں پر ہو رہی ہو اور موقع ہو وقت ہو تو اس کو اس نیت سے سنو کہ کیا پتا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے کل کلمہ میرے کان میں پڑ جائے, دل میں اتر جائے اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرے. آج یہ مثال ملنی مشکل ہے, کہنے کو آسان ہے کہ مفتی اعظم وہ ایک معمولی وائز کے واضح کے اوپر کھڑا ہوا اس لیے سن رہا ہے کہ شاید اس سے بڑی اصلاح ہو جائے. یہ مقام جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرما. تو یہ حضرت کار فرماتے وہاں کھڑے ہو گئے, میں سننے لگے اور سننے کے بعد سے جب آگے بڑھے تو جملہ فرمایا کہ واہن للنواحین علی انفسہم قبل یوم القیامہ, کہ شاباش ہے ان لوگوں کو جو اپنے اوپر قیامت کے دن سے پہلے رو لیں, قیامت کا دن آنے سے پہلے اپنے اوپر رو لیں, ان کو شاباش ہے. کیونکہ اگر پہلے اپنے اوپر نہ روئے اور قیامت کے بعد روئے تو وہ رونا کوئی کام نہیں آئے, وہ اس سے کوئی انسان کا عذاب کو دور کرنے میں اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس وقت ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ پر رو لے, اپنے گناہوں پر رو لے. تو مطلب یہ کہ یہ بندہ اللہ کا جو اللہ سے رجوع کر رہا ہے یہ بہترین کام کر رہا ہے کہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے. قرآن کریم نے بار بار یہ فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب موت کا وقت آ جائے گا اس سے پہلے عمل صالح کر گزرو. فرمایا انفقوا قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اس وقت سے پہلے جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کر لو قبل اس کے کہ وہ موت آئے, اور اس وقت میں یہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا اور مہلت دے دیجئے, دوبارہ دنیا میں جاؤں, جا کر صدقہ خیرات کروں, اکم من الصالحین اور نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں. فائدہ فرماتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب کسی کی اس کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے میعاد میں توسیع نہیں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس کے بعد پھر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لہذا پہلے رو لے اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے, پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی کر لے وہ ہے قابل تعریف. واہل النواحین علی انفسہم یوم القیامہ, اور آگے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدرجۃ فی الجنۃ فوق الدرجۃ کما بین السماء والارض وان العبد لیرفع بصره فیلمع له برق یکاد یقطف بصره فیفزع لذلک فیقول ما هذا فیقال له هذا نور اخی فیقول اخی فلان کنا نعمل فی الدنیا جميعا وقد فضل علی هكذا قال فیقال له انه کان افضل منک عملا ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان فرمایا آخرت جنت, فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجات مختلف لوگوں کے لیے رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ, یعنی ایک درجہ نیچے اس کے بعد جو دوسرا اگلا درجہ ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ. اور ایک شخص جو اپنے درجے میں جنت کے اندر بیٹھا ہوگا تو بعض اوقات وہ اپنی نگاہ اٹھائے گا اوپر کی طرف تو ایسا لگے گا جیسے بجلی سی چمکی اوپر آسمان کی طرف, اور ایسی بجلی چمکی کہ جس سے اس کی آنکھیں کھیرا ہونے لگی تو وہ گھبرائے گا کہ یہ اوپر کیا ہے, تو پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی فرشتوں سے پوچھے گا یا اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا ہے جو ایسا نور چمکا, تو جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہارے فلاں بھائی کا نور ہے, یعنی تمہارا فلاں بھائی اس اوپر والے درجے میں ہے اور اس کا نور ہے جو یہ چمکا ہے. تو یہ حیران ہوگا تو یہ کہے گا کہ میرا وہ بھائی تو ہم دنیا میں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور دنیا کے اندر بظاہر ہمارا عمل جو ہے وہ ایک جیسا تھا, ایک ہی قسم کا کام کرتے تھے, ایک ہی جگہ ملازمت کرتے تھے, ایک ہی جیسا آپ قسم معاش کیا کرتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اس طرح اونچا چلا گیا؟ تو جواب میں فرمایا کہ اس کا عمل تمہارے عمل سے افضل تھا, اس کا عمل تمہارے عمل سے افضل تھا, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ اس کو عطا فرمایا کہ آج اس کا نور تمہاری آنکھ کو خیرہ کر رہا ہے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کو اپنے بڑھانا مقدار کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ اس میں آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اعمال صالحہ فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ جو تم آج کل مبتلا ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں دنیاوی ساز و سامان کے اندر, اس سے آگے زیادہ میرے پیسے ہو جائیں, اس سے بڑا کوٹی بنگلہ مجھے مل جائے, اس سے شاندار کار میری ہو جائے, یہ چیزیں تو اس لائق نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے ریس لگانے کی کوشش کرو. لیکن ریس لگانے کی کوشش در حقیقت ہونی چاہیے اس آخرت کی نعمتوں میں کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو مختلف درجات رکھے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی فکر کرو. سابقو الی جنۃ ارضھا السماوات والارض, اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے, جو قرآن کریم فرماتا ہے. تو اس حدیث کا منشا بھی یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اور اپنے اعمال کو بڑھا کر اس درجے میں لانے کی کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے جنت کے اعلیٰ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو سکے. وعن امرأة مسروق رحمه الله تعالى قالت ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفخت من طول الصلاة. قالت والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة الله. يا حضرت مسروق ابن الأجدع تابعین میں سے ہیں, کوفے کے مشہور فقہا میں سے بھی ہے, مشہور محدثین میں سے بھی ہے. مسروق ان کا نام ہے. مسروق کے معنی ہے عربی زبان میں چوری کیا ہوا. بچپن میں جب چھوٹے سے بچے تھے تو کوئی ان کو اغوا کر کے لے گیا تھا, اس واسطے ان کا لقب مشہور ہو گیا مسروق, چوری کیا ہوا, اغوا شدہ, اور بعد میں اسی نام سے مشہور ہو گئے. بڑے محدث بنے, بڑے ذوال قدر امام بنے, فقیہ بنے, لیکن لقب ان کا یہی مشہور رہ گیا مسروق. ان کا اصلی نام لوگ جانتے ہی نہیں, مسروق ان کو کہا جاتا ہے. تو ان کی اہلیہ فرما کہ میں نے کبھی بھی مسروق کو کسی جب بھی دیکھا, یعنی بیوی کہہ رہی ہے کوئی اور بھی نہیں, جس شریک زندگی کہ جب بھی دیکھا تو ان کی پنڈلیوں پر ورم آیا ہوا دیکھا, یعنی ساری زندگی پنڈلیوں پر ورم رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ رات کو اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرتے تھے کہ پنڈلیوں پر ورم آ جائے. اور فرماتی کہ واللہ ان کنت لاجلس خلفہ فابکی رحمت اللہ, کہ جب رات کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تہجد کی نماز کے لیے تو میں باوقات ان کے پیچھے بیٹھی ہوا کرتی تھی, تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ مجھے رونا آ جاتا تھا کہ اللہ کتنی یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں, کتنی محنت اٹھا رہے ہیں عبادت کے اندر, مجھے رونا آ جایا کرتا تھا, لیکن وہ اللہ کا بندہ اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اس طرح عبادت کرنا. حضرت اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اذا حدعت العیون قام فسمعت له دویا کدوی النحل حتى یصبح, کہ جب لوگ بستروں پر جا کر لیٹ جاتے سونے کے لیے تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے بستر کے قریب ہوتا تھا, ان کے جگہ کے قریب ہوتا تھا, تو دیکھتا تھا کہ ان کی اس طرح آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ, اور یہ آواز ساری رات آتی رہتی تھی یہاں تک کہ صبح میں گویا ساری رات اللہ کے بارے بتا رہا کہ بارگاہ میں آج اور ہم اور آپ ان کی احادیث سے واقف ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افقہ صحابہ ہیں, صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ, اور ان کے فتاوا خاص طور سے مذہب حنفی کی بنیاد ہیں عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کی عبادات سے عبادت سے کم لوگ واقف ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں لوگوں کی سونے کی طرف مائل ہو جاتی یہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتی, وہی کہ ستجافا جنوب عن المضاجع. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ تعجب تو پڑھا کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کسی بڑھیا نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے ابو حنیفہ کہ جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے بڑھیا نے کہہ دیا. حالانکہ اس وقت تک پڑھتے نہیں تھے, تھوڑا بہت تعجب پڑھتے تھے لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھا کرتے. لیکن جب بڑھیا سے سنا غیرت آ گئی, ایک اللہ کی بندی میرے بارے میں یہ نیک گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتا ہوں, اس دن سے طے کر لیا کہ آج سے میں عشاء واقعی عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں. سر اس کے بعد ساری عمر یہی معمول ہوگا. کیا ان حضرات کا ایک ایک فرد کے حالات عجیب و غریب ہیں. یہ تو مردوں کی بات تھی. حضرت معاذہ عدویہ کبھی شاید نام سنا ہو, بڑی درجے کی اولیاء اللہ خواتین میں سے ہیں, جیسے رابعہ بصریہ مشہور ہیں اسی طریقے سے معاذہ عدویہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں, تابعیات میں سے ہیں اور بڑے درجے کی اولیاء اللہ میں سے ہیں خواتین میں. تو ان کا مقولہ مشہور ہے کہ انی اعجب من اعین تنام علی المضجع وتعلم طول رقادها فی القبور, کہ مجھے ان آنکھوں پر تعجب ہوتا ہے جو یہاں دنیا میں سو جاتی ہیں رات کو, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تو سونا ہی سونا ہے. تو قبر میں جانے کے بعد سونے کو سونا ہی سونا ہے, اس کے باوجود دنیا کے لیے سوتی. تو نتیجہ یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں ساری رات یہ خاتون عبادت میں مشغول رہا کرتی ہے. اور یہ لکھا ہے کہ ان کی تقریباً نمازوں کا اوسط 24 گھنٹے میں ملا کر 600 رکعتیں ہوتا تھا. 600 رکعتیں سارے دن رات میں ملا کر پڑھاتے تھے معاذ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو عبادات کے معاملے میں ان حضرات نے عجیب و غریب مثالیں قائم کی ہیں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور عجیب و غریب حالات ہیں محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ. ان کا معاملہ یہ لکھا ہے کہ بڑے ظریف المزاج شگفتہ آدمی تھے, یعنی ہنسی مذاق بہت کرتے تھے. جو کوئی آ رہا ہے اپنے مجلس میں ان کے لطیفے ہو رہے ہیں اور لوگوں سے ہنسی مذاق کی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ان کا حال یہ ہے کہ کنہ نسبہ ضحکہ بالنہار و بکاہ باللیل, کہ دن کے وقت میں اگر ہم ان کے پاس جاتے تو ان کے ہنسنے کی آواز سنا کرتے تھے, اور رات کے وقت ان کے یہاں جاتے تو ان کے رونے کی آواز سنا کرتے تھے. دن کے وقت میں ہنس رہے ہیں اور زندگی کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے کے اندر ہیں اور رو رہے ہیں. حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتا ہے فرماتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تہجد میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ گئے اور ان سے خون رچنے لگا. اتنی طویل نماز پڑھ. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, آپ کے تو اللہ نے پچھلے گناہ اگلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں, پھر آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں؟ قال افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ جب اس نے میرے گناہ کی مغفرت فرما دی تو میری محبت اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی عبادت کے اندر اتنی محنت کروں. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولی جوفہ عزیز کعزیز المرجل, کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بطن مبارک سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خشیت اور خوف کے عالم میں ایسی آواز نکل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ سے, مطلب یہ کہ حالت نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں اور ایسی آواز نکل رہی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سید الاولین والآخرین, جن کے بارے میں اعلان ہو چکا کہ اگلے پچھلے گناہ سب معاف, آپ کی نمازوں کا یہ عالم تھا. اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرات صحابہ و تابعین نے اور بزرگان دین نے کوشش کی کہ جتنا اس کے قریب پہنچ سکے پہنچ جائیں. پھر فرمایا لمبی حدیث ہے لیکن خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت میں نماز پڑھی, تو جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو اللہ اکبر کہہ کر اور اللہ اکبر کے ساتھ یہ کلمات بھی منقول ہیں, یہ بھی فرمایا کہ اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمۃ, یہ کبھی کبھی جیسے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بعض اوقات کچھ اور اذکار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, کبھی کبھی آدمی پڑھ لے تو کچھ حرج نہیں نفلی نمازوں میں. فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ آج میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں, تو میں حاضر ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ آپ نے تکبیر فرمائی, اس کے بعد تلاوت شروع کی قرآن مجید نماز کے اندر قیام میں. فرمایا ثم قرأ البقرة, پوری سورہ بقرہ تلاوت کر, ایک رکعت ڈھائی پارے کی سورت وہ پڑھی. ثم رکع, اس کے بعد رکوع فرمایا, تو فرمایا فکان رکوعہ نحو من قراءته, تو رکوع اتنا لمبا فرمایا کہ وہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑی, اور اس میں رکوع کے اندر آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے. پھر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے, فکان قیامہ نحو من رکوعہ, تو یہ جو قیام تھا رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ بھی تقریباً اتنا ہی لمبا تھا جتنا کہ رکوع تھا, یعنی سورہ بقرہ کے برابر تقریباً. فکان یقول, پھر فرمایا کہ اس میں لربی الحمد لربی الحمد کہتے رہے. پھر سجدہ فرمایا تو وہ سجدہ بھی تقریباً اتنا تھا جتنا کہ قیام, یعنی سورہ بقرہ پڑھنے کے برابر. پھر اس میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی فرماتے رہے. پھر اپنا سر ابدب اٹھایا تو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو وہ بھی تقریباً اتنا بیٹھے جتنا کہ سجدہ کیا, اور اس میں پڑھتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی, یہ کلمات فرماتے رہے, یہاں تک کہ اس طرح ایک رکعت پوری ہوئی. تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی, تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی, چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی. تو کتنے ہوئے پارے؟ سوا چھ پارے, سوا چھ پارے پڑھے. یہ چار رکعتوں کے اندر سوا چھ پارے اس طرح تلاوت فرمائے کہ جتنی تلاوت ہوتی تھی اتنا ہی رکوع اور اتنا ہی سجدہ, اس طرح نماز پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات, یہ حدیث جو حدیث میں بیان ہو رہی ہے, تو بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے بس سے باہر تو ہے واقعی بس سے باہر, لیکن یہ غیرت دلانے کے لیے ہم کو, یہ صحابہ کرام جو بتا رہے ہیں غیرت دلانے کے لیے ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنا کر بھیجا تھا اور سارے انسانی تقاضے آپ کے ساتھ وابستہ فرمائے تھے، لیکن آپ باوجود اس مقام بلند پر فائز ہونے کے اتنی طویل عبادت فرما رہے ہیں، تو بھائی ہم کچھ تو قدم بڑھا لو، کچھ تو آگے بڑھ جاؤ، نہ صحیح اس مقام کے اوپر لیکن کچھ تو اس کے قریب پہنچ جاؤ۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے یہ باتیں سن کر یہ ہو کہ بھائی کوئی ہزارواں لاکھواں حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کرنے کی توفیق ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بتا دیا رات کی نماز کا ادب، کہ رات کی نماز میں خاص طور پر بہتر یہ ہے کہ آدمی قیام رکوع سجدہ طویل کرے جتنا ہو۔ یہ مسئلہ کہ بھائی ایک آدمی کو ایک گھنٹہ ملا فرض کرو تہجد کی نماز پڑھنے کا، تب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے میں آدمی اگر آدھے گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں تو آدمی 50 رکعتیں پڑھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک گھنٹے کے اندر آدمی 8 رکعتیں پڑھے لیکن قیام طویل کرے، رکوع طویل کرے، سجدہ طویل کرے۔ کون سی صورت زیادہ بہتر، آیا رکعتیں زیادہ پڑھنا یا قیام اور رکوع سجود زیادہ کرنا؟ تو اس کے اوپر حضرات فقہائے کرام نے گفتگو کیا کہ کون سی صورت بہتر ہے۔ قول فیصل اس بات میں یہ ہے کہ جو معمول بنایا ہوا ہے رات میں نماز پڑھنے کا وہ معمول تو پورا کرے، یعنی 8 رکعتیں مثلا معمول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے تہجد میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں، تو 8 رکعتیں تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن 8 رکعتوں میں جتنا وقت ہے وہ 8 رکعتوں میں اس طرح گزارے کہ اس میں قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو۔ یہ نہ سوچے کہ بھائی چونکہ وقت مجھے مل گیا ہے لمبا تو اس میں 8 جوڑے میں 12 پڑھ لوں، 20 پڑھ لوں، 50 پڑھ لوں۔ بہتر یہ ہے کہ 8 پڑھے لیکن اس 8 کے اندر طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، یہ کہ اور اس میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے یاد ہو تو جتنی لمبی لمبی صورتیں یاد ہو وہ پڑھ، زیادہ بہتر ہے تہجد کی نماز سے لمبی صورتیں پڑھ۔ لمبی صورتیں یاد نہیں، چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو ایک ہی رکعت میں آدمی 10-10 صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، 20-20 بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں، جتنی صورتیں یاد ہو وہ پڑھ لے آتے ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایک آیت پڑھنے میں گزار دی، ایک آیت بار بار پڑھتے، وہ آیت ہے قرآن کریم کی آیت کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم، یہ آیت ساری رات یہی آیت دہراتے تھے۔ تو طویل قیام کرے اور اس کے اندر صورتیں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھے، لمبی پڑھے چاہو تو اسی گزارا جائے، اور رکوع میں اور سجدے میں بھی زیادہ یعنی دیر لگائے، اور اس میں جتنی قرآت کی ہے اس کے ذرا لگ بھگ پہنچ جائے، اتنا نہ صحیح کچھ کم صحیح لیکن اس کے لگ بھگ پہنچ جائے۔ اور اس میں یہ بھی جائز ہے جو مثلا سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہا ہے تو ایک مخصوص مقدار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ کی پڑھنے کے بعد باقی ادعیہ معصورہ پڑھ لے، وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں یا قرآن کریم میں، وہ دعائیں پڑھ لے سجدے کی حالت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ أعین، یا اور دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں مناجات مقبول میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جتنی یاد ہوں وہ دعائیں بھی پڑھ لیں اس سجدے کی حالت میں، لیکن سجدہ ذرا طویل کرے، رکو ذرا طویل کرے، اس طرح 8 رکعتیں پوری کرے بجائے کہ 8 کے بجائے 50 پڑھے اور جلدی جلدی پڑھ لے، اس کے مقابلے میں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم سے یہ ثابت ہے کہ عام دنوں کے اندر تو جب 5 وقتہ نماز پڑھاتے آپ فرض نماز، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی ہلکی پھلکی نماز ہوتی تھی کہ کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو مشقت کا احساس نہیں ہوتا، اتنی ہلکی نماز پڑھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب امامت فرمائے تو حکم یہ دیا کہ من اما منکم فلیخفف، جو امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نماز کے اندر ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو وہاں اگر آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی تو کتنے آدمیوں کو تکلیف پہنچے گی؟ اس واسطے وہاں تو یہ رعایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنی ہلکی پھلکی پڑھا رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے، بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو آسانی معلوم ہوتی ہے. یہاں تک فرمایا کہ انی لاسما بکا سبھی فوخفی السلام، کہ بعض اوقات میں نماز پڑھتے پڑھتے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. کہ عورتیں آیا کرتی تھی اس زمانے میں نماز کے اندر، تو کوئی بچے والی آ گئی اور بچے کو بٹھا کے نماز میں شامل ہو گئی. اب دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے تو بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو. مخافت ان تفتتن ام، اس بچے کی ماں پریشان ہو. وہاں تو یہ حال. اور جب تنہائی میں کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہاں پر سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہو رہی ہے اور پاؤں پر ورم آ رہا. آج ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا کہ جب لوگوں کے سامنے پڑھے تو وہاں پر تو لمبی چوڑی نماز، اور علیحدگی میں پڑھے تو اس میں جتنی مختصر ہو سکے جلدی سے نمٹانے کی فکر کرتے. تو رات کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، عجیب و غریب اس کا لطف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. رات کی نماز کا یہ کیف اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اس میں چاہے رکعتیں آٹھ ہی ہوں، میں کہتا ہوں تھوڑی سی کم بھی ہو، چھ بھی ہو، لیکن ذرا اہتمام کے ساتھ، لمبی لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجدے کے ساتھ جب ایسی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آدمی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو. اور فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی تیرا. کہ رات کی یہ مملکت سلطنت جب سے مجھے ملی ہے، یعنی یہ سلطنت اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تحجد کے وقت میں، تو دن کی نیم روز کی سلطنت کو ایک دمڑی کے لیے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں. اور سفیان سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی نماز میں جو لذت اور جو کیف عطا فرمایا، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمیں یہ مزے اڑا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس تلواریں سوٹ سوٹ کر آ جائیں کہ ہم سے یہ مزہ چھین لیں اور خود حاصل کر لیں، لیکن ان کو اس مزے کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دعا فرمائیے کہ ہم سب کو اس کا کچھ حصہ عطا
فرمائیں.
حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ کی ایک بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عادی بنا دیتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اٹھ گئے اور اس نماز کے برکات سے فیضیاب ہوئے. لیکن ہم میں سے بہت سے ہم کمزور لوگ وہ ہیں کہ جو عادی نہیں، اور رات کے وقت میں اٹھنا کسی وجہ سے بھاری معلوم ہوتا ہے، عادی نہیں بس دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے لیکن عادت نہیں. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے یا تو توفیق عطا فرما دیں گے یا کم از کم اس تہجد کی کچھ نہ کچھ برکت تم کو عطا فرما دیں گے. دو کام کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ جب عشاء کی نماز پڑھو تو سنتوں اور وتر کے درمیان چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا. رات کو آخری حصے میں جو پڑھنی تھی وہ فجر، اس میں عشاء کی نماز میں سنتوں اور وتر کے درمیان چار رکعتیں پڑھ لو اس نیت سے کہ یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. ایک تو یہ کام کر لو. دوسرا یہ کام کر لو کہ یہ طے کر لو اور اس پر عمل کر لو کہ جب کبھی رات کے کسی بھی حصے میں آنکھ کھلے گی، اور اکثر و بیشتر کھل ہی جاتی ہے آدمی کی کسی نہ کسی حاجت کے لیے کھل جاتی ہے، جب کبھی آنکھ کھلے گی تو تھوڑی دیر کو بستر پر اٹھ کے بیٹھ جاؤں. یہ مت کہو کہ بھائی آگے نماز پڑھوں گا. لیکن یہ طے کر لو کہ جب بھی آنکھ کھلے گی اٹھ کر بستر پہ بیٹھ جاؤں گا. اس لیے بیٹھ جاؤں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا اتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں سمائے دنیا پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے ہر رات کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں, ہے کوئی مبتلا آزار جس کی مصیبت کو میں دور کروں. اللہ کا منادی ساری رات پکار رہا ہوتا ہے. تو یہ سوچو کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو جب میری آنکھ کھلی تو کم از کم اس منادی کی پکار کا تھوڑا سا جواب دے دوں. تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ, بستر میں بیٹھ جاؤ, کہتے وضو بھی نہ کرو نماز بھی نہ پڑھو لیکن بیٹھ جاؤ اور وہیں بستر میں بیٹھ کے دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دیجئے, میری مغفرت فرما دیجئے. اور اسی میں یہ دعا بھی کر لو کہ یا اللہ مجھے رات کو اٹھ کر اصلاۃ اللیل کی توفیق عطا فرما. یہ دعا بھی کر لیا پھر پڑھ کے سو جاؤ. یہ ہمارے حضرت ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں. تو ہم کمزوروں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم الامت بنا کر بھیجا تھا اور ہم کمزوروں کے واسطے خاص طور پر ایسے ایسے نسخے بتا گئے ہیں جن کے اوپر ہم کمزوروں کے لیے عمل کرنا آسان ہے. تو یہ کر لو. فرماتے ہیں چار رکعتیں اس وقت پڑھ لو اور جب آنکھ کھلے تو یہ ضرور کر لیا کرو کہ تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھ گئے بستر پہ دعا کر لی پھر سو گئے. چلو یہ کر کے دیکھو کچھ دن. حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل اگر کرتے رہے انشاءاللہ صلاۃ اللیل سے محروم نہیں رہو, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی. اور اگر نہ بھی ہو بالفرض عمل ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہیں صلاۃ اللیل کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے. تو بھائی اب اور اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کہاں تو پاؤں پر ورم آ رہے ہیں اور کہاں یہ آسان ترین نسخہ حکیم الامت کا بیان کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ کہنے سننے سے کچھ ہوتا نہیں جب تک کہ انسان عزم نہ کرے, ارادہ نہ کرے. اب اتنا چھوٹا سا چٹکلا بتا دیا گیا پھر بھی انسان عمل نہ کرے تو اب اس کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں. تو اس واسطے ہم جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہ درحقیقت کوئی رسمی واعظ تقریر کے لیے تو ہوتے نہیں, اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ باہم بیٹھ کر اپنے عزم میں کوئی پختگی پیدا کریں, کچھ حوصلہ تازہ کریں, ہمت تازہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمت عطا فرما دے. تو عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ کم از کم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. دعا فرمائیے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا مالك تمام گناہ کو معاف فرما. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. يا الله ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا ارحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا برحمتك اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. يا الله اپنی رحمت سے اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. يا الله اپنی محبت اور عظمت کو ہر دنیا کی اور ہر چیز کی محبت پر غالب فرما. يا ارحم الراحمين ہمیں سب کو دین کی فہم عطا فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.